حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. کل آپ کے سامنے توحید کے اوپر تین دلیلوں کو مکمل کیا گیا اور جلدی کیا نام مار کر دے, جو تین دلیلیں مکمل ہوئیں ان میں سے ایک برہان علیت, دوسرا برہان نظم اور تیسرا برہان امکان و وجوب. اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے طور پر سوچیں کہ ان دلیلوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو ہم اس اعتراض کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں, آیا اس اعتراض کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. کے اوپر ایک اعتراض کرنا چاہیں گے اور یہ اعتراض میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ اجمالی طور پر بیان بھی کیا تھا, لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے کام کو شروع کروں, آپ کے ذہن میں کچھ آیا کوئی اعتراض, کوئی ایسی چیز جو آپ یہ کہیں کہ نہیں ان دلیلوں کے اندر ایسی کمی ہے جس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں تو پھر یہ دلیلیں بیکار ہو جائیں گی, ان دلیلوں کو روکا جا سکتا ہے, کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس آسانی سے پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوئے تھے اتنی آسانی سے یہاں اسلام نہ لائیں. یہاں جب آپ اسلام لائیں تو ذرا سختی کے ساتھ لائیں, مشکل کے ساتھ. باہر ہم نے ایک دلیل ہم نے دی تھی جس کو ہم نے برہان نظم سے تعبیر کیا تھا. برہان نظم میں ہم نے کہا کہ ہم کائنات کے اندر کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے اور یہ جو کائنات کی کوآرڈینیشن ہے یہ اتنی شدید ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. ہم نے اس کے اوپر آپ کے سامنے دلیل پیش کی تھی. اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور اپنے اعتراض کے اندر اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ کائنات میں موجود نظم در حقیقت ایک تدریجی عمل سے حاصل ہوا. ہم نے یہ کہا تھا کہ کائنات میں جو نظم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کا نتیجہ ہے, کیونکہ خدا نے متعال نے ان تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہم آہنگی کو ایجاد کیا, لہٰذا ایسا ہوا. اس دلیل نے یہ کہا کہ نہیں, کائنات میں جو موجود نظم ہے وہ در حقیقت ایک تدریجی عمل سے حاصل ہوا. وہ تدریجی عمل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا ڈارون کی تھیوری کا. ڈارون کی اس تھیوری میں اس طرح سے کہا گیا کہ انسانی زندگی اور جو کچھ کائنات کے اندر آج ہے وہ سب کا سب آہستہ آہستہ حاصل ہوتا چلا گیا. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, آہستہ آہستہ حاصل ہوتا چلا گیا. اور اس کی کچھ تفصیلات انہوں نے اس طرح سے دیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک اور نظریہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کائنات کی تشکیل کے اندر, اس کو ہم نے بگ بینگ تھیوری کہا تھا. اور اس میں ہم نے اس طریقے سے کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات ایک کنڈینس میٹر تھی اور یہ کنڈینس میٹر ایک زمانے میں کسی وجہ سے پھٹ جاتا ہے, ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکہ ہونے کے بعد یہ سارے کی ساری کائنات بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کائنات کے اندر مختلف ٹکڑے بن جاتے ہیں, سولر سسٹمز بن جاتے ہیں. ان سولر سسٹمز میں ایک سولر سسٹم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس سولر سسٹم میں ایک پلانٹ ارتھ ہے جو ہمارا سیارہ ہے, اور اس سیارے کے اوپر ایک خاص زمانے کے بعد وہ جو گرمی تھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, گرمی کم ہو جاتی ہے, موسم یہاں کا بہتر ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پانی بننا شروع ہو جاتا ہے اس بھاپ کے ذریعے سے. وہ جو گرمی تھی اس گرمی کی ان گیسز کے ذریعے سے ایسا کوآرڈینیشن بنتا ہے گیسز کے اندر کہ پانی بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ پانی زمین کے اوپر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر یونی سیل جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں, ایک سیل کے جانور. ایک سیل کے جانور کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر پیرامیشم اور امیبیا, اس ٹائپ کے جانور ایک سیل کے جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایک سیل کا جو جانور تھا یہ اپنے اندر ڈیولپمنٹ لے کے آتا ہے اور ملٹی سیلز کے جانور بننا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ پانی کے جانور بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر مچھلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ مچھلیاں کبھی کسی حادثے کے نتیجے میں ایک باہر جا کے گرتی ہے تو وہ فوراً ہی مر جاتی ہے چونکہ اس کے اندر سانس لینے کے اجزاء موجود نہیں تھے. اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کئی لاکھ سال تک ایسا ہوتا رہتا ہے کہ پانی سے جانور جب خشکی کے اوپر جاتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد زندہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ آتی ہے کہ اگر خشکی پر بھی آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ جو جانور تھے یہ خشکی کے اوپر آ گئے, سمندر سے نکل کے زمین پہ آ گئے. پھر زمین پر جو یہ جانور آئے انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کی. پہلے یہ چار پاؤں کے اوپر چلا کرتے تھے, پھر یہ دو پاؤں کے اوپر چلنا شروع ہو گئے جو بندروں اور گوریلوں کی صورت میں تھے. اور اس کے بعد ان گوریلوں اور بندروں نے بھی ترقی پانا شروع کی. مثال کے طور پر شمپینزی ٹائپ کے جو ہے وہ بندر بن گئے جو کافی زیادہ عقل مند ہوا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کے اندر اور تبدیلیاں آئیں اور یہ پہلے انسان کی صورت میں آ گئے, ایک انسان کی صورت میں آئے. اور وہ انسان بھی آپ کو معلوم ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے. پہلے وہ غاروں میں رہتا تھا, درختوں کے اوپر رہا کرتا تھا, اس کے بعد اب اس کے پاس سویلائز سٹیز ہیں, اس کے اندر ماڈرنائزیشن آیا اور یہ دور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس برہان نظم کے مقابلے میں دو تھیوریز کے ذریعے سے کام کو حل کیا گیا. برہان نظم کے مقابلے میں انہوں نے سب سے پہلے تو بگ بینگ کی تھیوری دی, کہا کہ کائنات اس ایک حادثے کا نتیجہ ہوئی, ایک دھماکے کا نتیجہ ہوئی, اور اس کے بعد زمین کے اوپر جو ترقیاں ہوئیں اس کے لیے یہ ڈارون کی تھیوری پیش کی. ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت کیا کہ نظم کے لیے خداوند متعال کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم خداوند متعال کے بغیر بھی ان دو تھیوریز کی مدد سے موجود جو آرگنائزیشن کوآرڈینیشن ہے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے اوپر ہم نے کچھ اعتراض کیے تھے, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان اعتراضات کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ اہم مسئلہ یہ ہے, ہم لوگوں کی ایک خاص عادت بن گئی ہے کہ جب بھی کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم اور کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہمارے دین سے بنتا ہو تو ہمارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو موسٹ ریسنٹلی ایسا کوئی کام ہوا آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے, مثال کے طور پر کلوننگ کا مسئلہ پیش آیا کہ انسانوں نے اپنے جیسے انسان بنانے کی کوشش کی. البتہ ظاہر ہے ابھی ہیومن کلوننگ کی طرف نہیں گئے, یا اگر تجربات ہو بھی رہے تو ابھی ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آیا, لیکن جانوروں کے اندر ہمیں یقیناً یہ بات نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی کلوننگ کا مسئلہ آیا سب سے پہلے ہمارا رد عمل کیا ہوا, ہم نے منع کیا کہ بھائی یہ کام غلط ہے, یہ کام حرام ہے. اتفاقاً یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا ہمارا طریقہ کار اسی طرح سے رہا ہے. مثال کے طور پر جب یہ ڈارون کی تھیوری آئی تو لوگوں نے بالکل ان ایکسیپٹیبل کہہ کر اس کو رد کر دیا. ہم مسلمانوں نے جو فوری ریئیکشن دکھایا وہ یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, اس کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسان جانوروں سے آیا ہے, بلکہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے, اور یہ نظریہ جو ہے وہ ہماری تمام نظریات کے خلاف ہے. اس طرح سے ہمارا رد عمل دیا گیا, ہماری طرف سے رد عمل دیا گیا ڈارون کی تھیوری پر. لیکن اچھا, اس کے بعد کچھ سپورٹ بھی ملی. ہاں, قرآن کریم سے سپورٹ بھی ملتی تھی. وہ کس طریقے سے؟ آیہ کریمہ ہمارے پاس ہے. آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن, وہ کہتا ہے کہ ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے, تو کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کو خلق کرنے کے لیے کہاں سے شروع کرے؟ مثلا پیرامیشم اور امیبیا سے شروع کرے, وہاں سے لے کے آئے, پانی سے خشکی کے اوپر لائے. نہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے, اس نے مٹی اور خاک سے اس کو بنایا ہے اور اس کے اندر روح پھونکی اور وہ ایجاد ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ قرآن ڈارون کی تھیوری کے خلاف ہے, اسلام ڈارون کی تھیوری کے خلاف ہے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ڈارون کی تھیوری ثابت ہونا شروع ہو گئی, اس کے اوپر پروفس ملنا شروع ہو گئے. جب پروفس ملنا شروع ہو گئے اب ہمارے سامنے کیا مصیبت پیش آئی؟ وہ یہ کہ یا تو ہم کہیں کہ اسلام غلط کہہ رہا ہے, یا ہم کیا کہیں, دوسرا راستہ کیا بنے گا؟ ہم کہیں کہ ڈارون کی تھیوری میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ڈارون کی تھیوری سمجھ میں آتی ہے کہ صحیح ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو سات دن میں خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے کام گریجولی ہوا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو تدریجی عمل بتایا قرآن کریم کے اندر. تو ہم نے فوراً کیا کیا, اپنے رخ کو تبدیل کیا اور ہم نے کہا کہ ڈارون کی تھیوری اسلام کے مخالف نہیں ہے. ہمارے خیال میں رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے خیال میں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی تھیوری آتی ہے سب سے پہلے تو ہم خود اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر ہماری پرانی فکر کے خلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے, ممکن ہے پرانی فکر کے خلاف ہو اور صحیح بھی ہو. تو سب سے پہلے تو خود آپ تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ممکن ہے وہ صحیح نکل آئے, اگر صحیح نکلتی ہے آپ اسے قبول کر لیجیے, بلا وجہ میں اس کو اسلام سے ٹکرانے کی کوئی کوشش نہ کریں. ہمارے خیال میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اتفاقاً ڈارون کی تھیوری نہ غلط کہنا صحیح ہے اسلامی حساب سے, نہ اس کو صحیح کہنا صحیح ہوگا. شاید غلط نکلے اسلام کے حساب سے, شاید صحیح نکلے. ہمارے پاس کوئی سرٹن پروف نہیں ہے اسلام کے اندر کہ یہ تھیوری 100% غلط ہے یا یہ تھیوری 100% صحیح ہے. اسی طرح یہ جو بگ تھیوری ہے جس نے یہ کہا کہ کنڈنس میٹر تھا اور وہ پھٹا اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں سولر سسٹم بنے, کیا کوئی پروف ہے کہ ہم کہیں اسلام کے خلاف ہے یہ تھیوری؟ نہیں, شاید یہ تھیوری صحیح ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کنڈنس میٹر کو کریٹ کیا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس دھماکے کو ایجاد کیا ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان قدرتوں کو ایجاد کیا ہو. تو نہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ 100% غلط ہیں, نہ ہمارے خیال میں یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ 100% صحیح ہیں, بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ اگر خدا کو نکال دیں تب یہ تھیوریز قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمارا اصلی مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ تھیوریز صحیح ہیں یا نہیں ہیں, ہمارا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھیوریز کس کی ریپلیسمنٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, خدا کی ریپلیسمنٹ میں لانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے اگر خدا کو نکال دیں پھر یہ تھیوریز صحیح ہیں؟ ہمیں لگتا ہے یہ تھیوریز کافی نہیں ہیں. اگر خدا کو نکال دیتے ہیں پھر یہ تھیوریز کافی نہیں ہیں, یعنی حتیٰ اگر ڈارون کی تھیوری کو ایکسیپٹ کر بھی لیں کم سے کم بگ بینگ تھیوری میرے اپنے خیال میں خدا کو مائنس کرنے کے بعد پھر کافی نہیں ہے, کائنات کی صحیح تفسیر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی. تو یہ لوگ جو نظم کا جواب اللہ کی جگہ ان دو تھیوریز کا دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے خیال میں اس کا ہمارا جواب یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, شاید یہ صحیح نکل آئے, لیکن یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اللہ تعالیٰ کو مائنس کرنے کے بعد اس کو قبول کرنا ہمارے لیے, ہماری عقل کے لیے مناسب نہیں ہے, ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی. کیوں قبول نہیں کرتی؟ چند بہت سادہ سی باتیں جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی, وہ یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنڈنس میٹر خود کہاں سے آیا, دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ دھماکہ کبھی بھی ہوا ہو یہ دھماکہ کب ہوا اور کیوں ہوا. آج ہی میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ناسا نے $200 million سے ایک شٹل ایک اسپیس شپ بنانے کی کوشش کی ہے, راکٹ ٹائپ کا بنانے کی کوشش کی ہے, جس کا کام یہ ہوا کہ وہ سورج سے اڑنے والے پیسز کو کلیکٹ کرے گا, سورج سے جو پیسز اڑ رہے ہیں ان کو کلیکٹ کرے گا اور وہ زمین پہ لے کے آئے گا تاکہ اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں. اور وہیں پر اس نے ایک فگر دی کہ یہ سورج 5 ارب سال پرانا ہے. ٹھیک ہے, سورج 5 ارب سال پرانا ہو یا 25 ارب سال پرانا ہو, سوال یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائملی ہے, اس کا مطلب ہے وقت ہے اس کے اندر کہ کبھی یہ کام ہوا, جب بھی یہ کام ہوا کیوں ہوا. ہمارا اپنا اصلی سوال یہ ہے کہ جب بھی یہ کام ہوا, یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کام وقت کے اوپر ہوا ہے, یعنی ایک خاص ٹائم پر ہوا ہے, ہمیشہ سے یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا. ہمارا سوال ہمیشہ باقی یہ رہے گا کہ ایسا کیوں ہوا, کون سی وہ چیز تھی جو تبدیل ہو گئی اور اس نے اس کے اندر اس تبدیلی کو ایجاد کر دیا. خالق کے بغیر, ایک خدا کے بغیر جو اس سسٹم سے باہر نکل کر ان کے اوپر عمل کر رہا ہو, اس کو تفسیر کرنا ہمارے خیال میں معقول کام نہیں رہے گا. اچھا جناب, یہ برہان نظم کے اوپر ہونے والی بات. اب برہان الیت کے اوپر بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں.
برہان الیت,
اب جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ شاید ہی کہیں آپ کے سامنے کوئی دہرائے گا, یعنی یہ اعتراض جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں برہان الیت پر, یہ شاید ہی کوئی دہرائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کہنے والے اپنی شکست کو بھی تقریباً تسلیم کر چکے ہیں, ان کے نظریے ختم ہو چکے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بہرحال آپ کے گوشے میں کہیں پر رہے کہ اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے, کبھی آپ کے سامنے اچانک آئے تو گھبرائیں نہیں آپ. وہ اس طریقے سے انہوں نے کہا, ہماری جو پوری فلسفی ہے اسلام میں اس کا دار و مدار ایک اہم ترین اصول کے اوپر ہے, اور وہ اصول بہت سادہ ہے, ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے, ہر ایک آدمی اس کو سمجھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر ٹاس کریں, ٹاس کرتے ہیں ہم لوگ, کبھی نہ کبھی کر ہی لیتے ہیں. آپ نے ٹاس کیا, پوچھا ہیڈ آیا ہے ٹیل, کسی نے جواب دیا, کسی نے کہا ہیڈ. اب آپ کہیں ہیڈ ہے اور ہیڈ نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہمارے نکل ایسا ہو, یا کوئی چیز ہوگی یا وہ چیز نہیں ہوگی, لیکن دونوں ہوں, ہے بھی اور نہیں بھی ہے, یا نہ ہے نہ نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے بہت سادہ سی بات, اپنے ذہن کے کسی بھی مقدار کو آپ استعمال کر لیجئے, یعنی کم سے کم مقدار کو بھی استعمال کریں تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ پین جب ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو اور ہو, دونوں ہو جائے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں تناقص, اور اس کے بعد کہیں یہی آدمی اسی مسئلے میں اسی وقت جھوٹا بھی ہے, ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے, یا یہ آدمی سچا ہے یا یہ آدمی اس مسئلے کے اندر جھوٹا ہے. اچھا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہو, ایک آدمی ایک مسئلے میں سچا ہو دوسرے مسئلے میں جھوٹا ہو, یہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی آج سچا ہو کل جھوٹا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کچھ سچ بولتا ہو کچھ جھوٹ بولتا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہی مسئلے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی حیثیت سے سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو, یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹرڈکشن پاسبل نہیں, یعنی تناقض محال, دو متناقض چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, دو متناقض چیزیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو فلسفی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا مجبوری بن جاتی ہے, انہوں نے یہ نیا مسئلہ شروع کیا. انہوں نے یہ کہا
کہ اللہ یا آپ کہیے خدا, خدا ہے بھی اور نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم تناقض کے محال ہونے کو ممکن سمجھتے, ہم کہتے ہیں ہم تناقض ممکن ہے, تناقض محال نہیں ہے, خدا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ ایک صورت شک, ایک صورت ہے اصل علیت کے مقابلے. ایک اور صورت کیا ہے, ایک اور صورت یوں ہے, وہ یہ کہتا ہے ہم نے ثابت کیا خدا ہے, وہ کہتا ہے شاید ہو شاید, اس کو ہم کہتے ہیں شکیت. ہر چیز میں شک کرنا.
آپ نے کہا تم ہو یا نہیں ہو, کہے گا شاید ہوں شاید نہ ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتا. ہم یوں کہتے ہیں دلیل ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے, جب تک نئی دلیل نہیں آئے گی ہم اس بات کو قبول کریں گے. وہ لوگ یوں کہتے ہیں آپ کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے لیکن ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ دو کام کیے گئے اصل علیت کے مقابلے میں, اور جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ دونوں باتیں صرف توجہات کو علیحدہ کرنے کے لیے ہیں, ورنہ یہ کوئی منطقی استدلال ہمیں فراہم نہیں کرتی. ہم بآسانی سمجھتے ہیں کہ تناقض محال ہے, حتیٰ اس کو ثابت کرنے کی بھی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنے اندرون میں محسوس کرتے ہیں, اپنے اندر سے اس بات کو فیل کرتے ہیں, اپنے نفس کے اندر اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. اپنے نفس میں ہم کیسے فیل کرتے ہیں کہ تناقض محال ہے, وہ اس طریقے سے, شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا, میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں, کیا میں اپنے ہونے میں شک کرتا ہوں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں, میں کنفرم ہوں اس بارے میں کہ میں ہوں. کیا میں نہیں سمجھ پاتا کہ جب میں ہوں تو نہیں بھی ہوں, یعنی تناقض کروں اپنے اندر بھی, جب مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ہمارے خیال میں یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر کنفرم ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب پرابلم نہیں ہوتی تو ہم باہر کی دنیا کے لیے بھی قانون طے کر پاتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں بھی یہی قانون لاگو ہے, وہاں پر بھی تناقض ہونا ممکن نہیں ہے. ہماری عمومی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تناقض یا شکیت ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ بہت سادہ سے اعتراضات ہیں اس اعتراض اور شکیت اور تناقض کی صورت میں جو کیے گئے. اصلی جو اعتراض کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی اس برہان کے اوپر, دلیل کے اوپر, وہ برہان نظم تھا جس کے اوپر انہوں نے ان دو تھیوریز کے ذریعے سے اعتراض کیا اور ہم نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی کوئی اعتراض کرتے, کوئی سوال آپ ذہن میں لے کے آتے. انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے, وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ پیچھے کو تو ہم نے طے کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ثابت کر لیتے ہیں, آگے ایک عجیب سچویشن سوچتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہی ہے, روبوٹس بن رہے ہیں کہ جو انسانوں کی طرح کام کریں گے. فرض کرتے ہیں ہم ایسا روبوٹ بنا لیتے ہیں جو 100% انسانوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے, آیا اس کو بھی خدا کو ثابت کرنا ہوگا؟ یعنی اس کے لیے بھی یہ ہوگا کہ وہ خدا کو ثابت کرے, خدا کو سمجھے, یعنی کہ نہیں اس کو خدا کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ درحقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوگا یا شریعت کا اطلاق نہیں ہوگا. 100% انسانوں جیسا بن گیا, ٹھیک ہے, سب کچھ انسانوں کی طرح کرتا ہے, کیا سوچتا سمجھتا بھی ہے؟ واقعی سوچتا سمجھتا بھی ہے. اچھا وہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جب روبوٹ بنے گا تو اس کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہوگی, ممکن ہے وہ اس کے لیے علیحدہ شناختی کارڈ بھی جاری کر دیں. اور وہ یوں سوچیں کہ پاکستان کی آبادی تھی 13 کروڑ اس روبوٹ سے پہلے, اب کتنی ہو گئی؟ 13 کروڑ 1. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا انسان بن گیا. جب انسان بنتا ہے تو آبادی ایک بڑھ جاتی ہے, تو یہ ایک اچھا روبوٹ ہے, بالکل انسانوں کی طرح ہے, ایک آبادی اور بڑھ گئی. صحیح ہے, یعنی وہ ممکن ہے کہ روبوٹ کو بالکل وہ تمام حیثیتیں دے دیں کہ جو ایک انسان کو دی جاتی ہیں. آیا اس کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے فرمایا شعور نہیں ہے. ابھی ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ رہا ہے. ہاں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا آیا انسان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, باڈی میں انسانوں کی طرح ہے, سوچ بھی رہا ہے انسانوں کی طرح, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان خلق کیا وہ ایک روح کے ساتھ خلق کیا ہے. آیا اس کے اندر وہ روح پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی تو یہ اس کا بنیادی ترین فرق ہوگا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے میکینکس کا ایک معجزہ ہوگا, بس وہ ایک میکینیکل سسٹم ہوگا, کچھ بھی ہو جائے وہ انسان نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے پاس مثال کے طور پر آٹوموبائل کی جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر سرٹن روبوٹس کام کر رہے ہیں, البتہ ان روبوٹس کی شکلیں انسانوں کی طرح نہیں ہیں, بالکل میکینیکل آرم ہے, وہ یہاں سے یہاں اسکرو ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے یا ویلڈنگ کر دیتا ہے, یہ سارے کام کر دیتا ہے. آیا ان روبوٹس کے اوپر ہمارے پاس اطلاق انسانیت ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. حتیٰ اگر فیصلہ کر بھی پائے تب بھی اس کے اوپر انسان کا اطلاق نہیں ہو پائے گا, چونکہ وہ روح نہیں رکھے گا. جب روح نہیں رکھے گا تو اس کے لیے نہ قیامت کا مسئلہ ہوگا, نہ وہ جہنم اور جنت کا مسئلہ اس کے لیے پیش آئے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز؟ اچھا ایک بات سوچیے گا, یہ میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان موت پہ قابو پا لے؟ نہیں. اب سوچیے موت پر قابو پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی, روح کو نکلنے سے روک لینا. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے ہاں روح کا نکلنا کس کو تعبیر کرتے ہیں, یعنی کس فزیکل چینج کو ہم کہتے ہیں روح نکل گئی؟ ٹھیک ہے, سسٹم سارے. ایکچولی ہمارے ہاں برین کی ڈیتھ کو کہتے ہیں موت. اگر آپ غور فرمائیے, جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ جب بائی پاس ہو رہا ہوتا ہے تو دل کو باہر نکال لیا جاتا ہے, اس کو مشین کے اوپر لے آتے ہیں. اب تو कंफर्म एक आदमी कम से कम दुनिया के अंदर है जो मशीनी दिल के साथ चल रहा है। यानी मुझे याद है जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे तो एक सीरीज आती थी 6 मिलियन, क्या नाम था उसका, 6 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो उसमें मसा उसका एक बायोनिक आर्म था, एक दो पांव बायोनिक थे और एक उसकी आंख जो थी वो मशीनरी की मशीन थी। तो अब हमारे पास कंफर्म एक इंसान कम से कम दुनिया में ऐसा है जिसके पास मशीन का दिल है, और मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तो कम से कम हो गए उसके ऑपरेशन को, अभी भी सही है, दिल सही काम कर रहा है। मरीज डॉक्टर्स कह रहे हैं दिल सही काम कर रहा है, बाकी उसके अंदर बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो पहले से मरीज था, उसको डायबिटिक थी, उसको ये था, उसका वो था, जो कुछ भी था। बहरहाल एक इंसान हमारे पास है जिसका दिल मशीन का दिल है। यानी हमने दिल की धड़कन बंद होने के हद तक मौत को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अभी अगर एक आदमी का दिल बंद हो जाएगा तो हमसे दूसरा दिल लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन डेथ, ब्रेन मर गया। क्यों? इसके अलावा जो कुछ भी हो उसमें एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि इस वक्त दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ब्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, जार्स के अंदर रखते हैं या बाहर जिन चीजों के अंदर भी रखते हैं, दिमागों को रखा जाता है। क्यों रखा जा रहा है? शायद एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिसमें हम ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकें, यानी एक बॉडी से दिमाग को निकालकर दूसरी बॉडी के अंदर फिक्स करें। वो इस तरह सोचिएगा कि एक आदमी किसी एक्सीडेंट के अंदर मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी, ठीक है। सर में चोट लग गई थी तो क्या हुआ था, जाहिर है उसकी खोपड़ी टूट गई थी। खोपड़ी टूटने के बाद क्या हुआ था, बाकी सब कुछ सही था लेकिन दिमाग मर गया। अब क्या इसका इलाज है? इसका इलाज यह कि इसकी आइडेंटिटी, अगर मसलन अब्दुल गफूर साहब थे ये, तो ये आज खत्म हो गए। लेकिन एक अब अहमद साहब 5 साल पहले से उनका दिमाग रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी खत्म हो गई थी। तो अब क्या करेंगे कि उस दिमाग को निकाल कर जो हामिद साहब का है अब्दुल गफूर साहब की बॉडी में लगा देंगे। अब ये जो नई आइडेंटिटी बनेगी इसका नाम क्या होगा? ये हामिद साहब होंगे। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के बाद जाग जाएंगे, अच्छा मैं जाग गया। अब ये वो बेहतरीन फॉर्म है जो मौत को कंट्रोल करने की है, सही है। होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में हो जाएगा, मेरा अपना ही ख्याल है कि ये काम हो जाएगा। यानी मुझे लगता है कि शायद मैं मरने से पहले देख लूंगा कि ये भी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रह जाती है, वो ये कि हम ब्रेन डेथ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मौत का तसव्वुर, यानी मैं आपसे ये कहूंगा, दीन के मामले में इस जमाने के अंदर इंतहाई होशियारी की जरूरत है, इंतहाई होशियारी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जरा सी भी गलत तफसीर की तो वो एक कदम आगे बढ़ाने के बाद कहेंगे अब आप अपने दीन को एक कदम पीछे खिसका लीजिए, ये यकीनी होगा। अगर आपने ये कहा मौत यह है कि दिल रुक जाए, तो वो कहेंगे दिल रोकने को तो हमने रोक लिया, अगला स्टेप बताइए क्या है। तो आपको और मुझे बहुत ज्यादा सर्टेन होकर अपनी बातों की तफसीर करनी पड़ेगी कि हमारी बातें क्या कह रही हैं। परवरदिगार ने फरमाया, क्या फरमाया परवरदिगार ने, जो कहा वो क्यों कहा, क्योंकि वो यकीनन साइंस में इनको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे जैसे कि अब तक ये किया। अच्छा, 300-400 साल पहले ईसाइयत ने बहुत हिमाकतें की हैं, हमें कम से कम काम ये करना होगा कि उनके उन हिमाकतों से अपने लिए दर्स तैयार करना पड़ेगा, अपने हमें दर्स लेना पड़ेगा। उन्होंने क्या हिमाकतें की? उन्होंने हिमाकतें ये की कि छोटी छोटी चीजों पर दीन के नाम पर मुजाहमत दिखाई, छोटी छोटी चीजों पर दीन के नाम पर मुजाहमत दिखाई, और बाद में अकब नशीनी की और कबूल किया कि जो हम दीन कह रहे थे वो दीन नहीं था। बहुत सिंपल बात, वही सिंपल बात जो मैंने आपको बताई कि आया सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है या जमीन सूरज के गिर्द। इन लोगों ने इसरार किया इस बात पर कि सूरज बीच में है, सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, दीन के नाम पर इस बात पे इसरार किया कि जमीन बीच में है और सूरज गिर्द घूम रहा है। और इस काम के लिए इतना इसरार करते थे कि अदालतें बनाई हुई थी, जो इसके खिलाफ बात करता था उसको सजा दिलवा दिया करते थे। तो जब गैलीलियो ने वो बनाई दूरबीन और उसने दूरबीन के जरिए इस बात को जज किया कि जमीन बीच में नहीं है, सूरज बीच में है, तो उसको कोर्ट के अंदर बुला लिया। कोर्ट के अंदर बुला के उससे कहा कि देखो, अगर तुमने नहीं माना कि सूरज बीच में, सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, अगर ये बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम तुम्हें जिंदा जला सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने गलत कहा था, सूरज बीच में नहीं है, जमीन बीच में है, सूरज गिर्द घूम रहा है। लेकिन क्या उसके गलत मानने से आज हम लोग जाहिल बाकी रह गए? नहीं, اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, لیکن آج عیسائیت کو اعتراف کرنا پڑا اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ دین کے نام پر آپ نے غلط چیز کا دفاع کیا اور بعد میں عقب نشینی کی, بعد میں آپ پیچھے ہٹ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اسلام میں یہ کام نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے نام پر غلط چیزوں کا دفاع کریں اور بعد میں جب علمی طور پر ثابت ہو جائے کہ ہم غلطی کر رہے تھے تو ہمارا پھر دین بدنام ہو جائے. اس کی ایک اور مثال آپ کو سامنے اس طرح سے دوں گا کہ جیسے ہی ہمارے سامنے لاؤڈ اسپیکر آیا, ہم نے اس کی حمایت کی یا مخالفت کی؟ ہم نے مخالفت کی. وہ اس طریقے سے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں, مسجد میں ان کا استعمال حرام ہے. لیکن کب تک گلے پھاڑ پھاڑ کے اذان دیتے؟ فوراً ہی میں اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ لاؤڈ اسپیکر ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگا لیا, اب ہمیں آلات لہو و لعب ہونے کا خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں نامعقول جگہوں کے اوپر ریزسٹنس نہ کریں. وہ جو دین کی حقیقت ہے اس کے اوپر آ کے مزاحمت کریں, دین کی حقیقت کے دفاع کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم نامعقول چیزوں کے اوپر دفاع کی کوشش کریں. یہ جو کلوننگ کا پرابلم ہے یہ بھی اسی طریقے سے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کلوننگ صحیح ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی کسی بات کے غلط یا صحیح ہونے کا حکم جاری کریں اس سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لیں کہ آیا دین کا حکم یہی ہے یا کہ نہیں, چونکہ ہمارے ذہن میں عادت ہے دین کے نام پر اس چیز کے حرام ہونے کی, غلط سمجھنے کی, لہذا ہم یہ حکم جاری کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو برہان کے چیپٹر تھا, اللہ تعالیٰ کی دلیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کا چیپٹر تھا, وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے, ذاتی طور پہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ ان تین دلیلوں کے اندر نقص نہیں ہے, ان تین دلیلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اگر ان کے اوپر اعتراض بھی کیے جاتے ہیں, بعض انتہائی علمی اعتراض ہیں, بہت عالمانہ اور بہت ہی سطحی اعتراض ہیں, عام اعتراضات ہیں, میرے خیال میں کوئی بھی اعتراض اس قدرت میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان تین دلیلوں میں سے کسی ایک کو ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہے. البتہ ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں کہ جو غلط بھی ہوں. بعض اوقات چیز بہت صحیح لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا یہ جملہ جو میں نے لکھا یہ غلط لکھا ہے صحیح لکھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کے اندر غلطی کیا ہے. فرض کیجئے میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے, ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے. جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے, یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں غلط ہے؟ ٹھیک ہے, آپ فرمائیں کیا غلطی ہے. جی علت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی مثلا ہم ہر چیز کو لے لیتے ہیں از اکل ٹو اے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو ایک اور علت کی ضرورت ہے. اس کو صحیح کیسے لکھیں گے پھر؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے واجب کو, ہر ممکن کو, یعنی آپ پچھلے درس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ممکن, یعنی صحیح ہے. انہوں نے کام صحیح کیا, انہوں نے برہان امکان و وجوب کو دیکھتے ہوئے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہر چیز کو اگر علت کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے علت کا سیریل نان اسٹاپ ہے, کبھی بھی نہیں رکے گا. تو ہر چیز کی جگہ کیا لکھ رہے ہیں, ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہے. بات صحیح ہے. ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ممکن کی جگہ, ہر واجب کو علت کی ضرورت ہے. واجب کو ہاں, گڈ, ہر ناقص کو علت کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے ممکن لکھا, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے برہان امکان و وجوب کے اندر اس کو ثابت کیا تھا, اور یہ ناقص والی بات ہم نے برہان علیت کے اندر ثابت کی تھی. تو یہ جملہ جو بظاہر بالکل صحیح لگ رہا ہے, ہر چیز کو علت کی ضرورت ہے, ہماری عقل کہتی ہے ہاں ہر چیز کو یہاں پہ رکھا ہے کھسکنے کے لیے علت کی ضرورت ہے, لیکن یہ جملہ غلط جملہ ہے. ہر چیز کو علت کی ضرورت نہیں ہے, یا کہیں ہر ممکن کو علت کی ضرورت ہے, یا کہیں کہ ہر ناقص کو علت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کا دماغ, آپ اپنے ذہن کے اندر مختلف امور کو مسلسل سوچتے رہیں, آپ کے ذہن میں ریویژن ہوتا رہے. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے جس میں آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے, دیکھیے میں آپ کو اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گا, بعض اوقات عبادتوں کے اندر ایک دم سے ایک سوال آ جاتا ہے, نہیں معلوم کون یہ سوال ذہن میں ڈالتا ہے, ممکن ہے شیطان ڈالتا ہو, لیکن ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کے ذہن میں ایک سوال ڈال رہا ہوں, ابھی آپ عبادت نہیں کر رہے تو یہ پرابلم نہیں بنے گی. وہ یہ, نماز پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی آپ نے نماز پڑھ لی, بڑی گریہ و آہ و زاری کے ساتھ, خضوع و خشوع کے ساتھ, اچانک کوئی آپ سے ذہن میں کہے گا پھر کیا ہوا, اب کیا, نماز پڑھنی تھی نا پڑھ لی, اب کیا ہوا, اب اگلا کیا ہے آپ کے پاس حاصل کرنے کے لیے. انسان کی زندگی کو مقصد چاہیے نا. آپ نے ظہر کی نماز صحیح نہیں پڑھی تھی, آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے خدا مجھے قدرت دے کہ میں عصر کی نماز اچھی پڑھ لوں. 5 سال تک دعا مانگی, نماز صحیح نہیں ہو رہی, نماز صحیح نہیں ہو رہی, نماز صحیح ہو گئی, پوچھے گا اب کیا, اب نماز بھی صحیح ہو گئی نا, تو آپ کو فوراً حل کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, مقصد حیات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, زندگی کا مقصد, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہم ابحاث یہاں پہ کر رہے ہیں, اس کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو ایک دم سے ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہن کے اندر یا کوئی اور اٹھا دیتا ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو جواب دے پائیں. میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس گیا, ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ زندگی کے ایک حصے میں اچھے بھلے دیکھتے تھے, آنکھیں ان کی کام کر رہی تھیں, اچانک نابینا ہو گئے, نابینا ہو گئے. اب ظاہر ایک آنکھوں والا اندھا ہو جائے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. عجیب کام یہ ہوا کہ اس آدمی کو فالج کا دورہ بھی پڑ گیا اور یہ آدمی مفلوج بھی ہو گیا. صحیح ہے, اب یہ آدمی آپ سے کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے, کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے, خودکشی کر لینا چاہیے. لیکن اگر جواب ہے تو میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہے اس آدمی کو دینے کے لیے؟ جی صبر کریں. صبر راستہ ہے یا مقصد ہے؟ راستہ ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے اس اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ. دنیا میں کیا کرے کہ جس پر اللہ کی رضایت ملے اسے. اب میں ایک اور سوال کو ایک اور طرح دہراتا ہوں, رضایت ملتی ہے کمال پر, اچیومنٹ پہ, اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ کیا اچیو کرے؟ اصل میں اس کو یہی کرنا ہے, وہ یہ کہ اپنے نفس کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی صفات کو ایجاد کرے. اس کے لیے اس کو بدن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں نا دنیا میں نام حاصل کرے تو اس کو خودکشی کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ اب نام نہیں ملنا. اگر آپ یہ کہیں دنیا میں یہ, دنیا میں وہ, دنیا میں یوں اور دنیا میں ایسے اور ویسے, ان تمام پر وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے. لیکن اصل جواب یہ ہے کہ تکامل نفس مقصد حیات ہے, اور وہ اپنے اندھے اور مفلوج بدن کے ساتھ بھی حاصل کر سکتا ہے. اس قسم کی بحث کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے چپتے ہوئے سوالات آپ کے لیے سالو ہوئے ہوئے, تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ رہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم توحید اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے ثابت کیا اس پر انسانی